حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے اطراف میں رہنے والی ایک نابینا عورت کے گھر کے کام کر دیا کرتے اور رات کو گھڑوں میں پانی بھر دیا کرتے اور اس کی پوری خبر گیری کیا کرتے تھے۔ میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی کرا رہا ہے۔ اپنے لیے تو بہت سے لوگ جیتے ہیں، آؤ اللہ کے دین اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو پھیلانے کے لیے جیے۔ اے تھوڑی تھوڑی بات پر رنجیدہ ہو جانے والوں، اے تھوڑی تنخواہ پر شکوا کرنے والوں، سنو، ہمارے اسلاف کے پاس تو پہننے کو جوڑا بھی ایک ہوتا، اپنا نام مسکینوں کی فہرست میں لکھتے تھے مگر رات پھر بھی عبادت میں گزرتی تھی۔ میری اور آپ کی راتیں کن کاموں میں گزر رہی ہیں غور کیجئے۔ جب ہم نیک بن جائیں گے نا، اچھے ہو جائیں گے، پھر ہماری زبان میں بھی اثر آ جائے گا، پھر ہم لوگوں کو بھی نیک بنا سکیں گے۔ ہم خود ہی گندے ہوں گے، ہم کیا کسی کو نیک بنائیں گے؟ ہم کیا سنتوں کی خدمت کریں گے؟ ہم کیا دین کی خدمت کریں گے؟ ہم کیسے لوگوں کی امامت کریں گے؟ سوچو۔
تیرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میرے بیچے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جو آج دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں مختلف سنی جامعات سے مختلف کورسز والے اسلامی بھائی، ہمارے جامعۃ المدینہ کے طلباء بھی یہاں جمع ہیں، رب کریم ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث درود پاک کے فضائل میں ملتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ آئیے بیان سے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، کہ جتنی نیتیں اچھی زیادہ ہوں گی انشاءاللہ اتنا ہمیں ثواب بھی ملنا شروع ہو جائے گا۔ سب سے پہلے نیت کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، بات چیت کرنے سے بچتے ہوئے، موبائل فون کے استعمال سے بچتے ہوئے، ممکن ہوا تو بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا۔ تو آپ میں سے جن جن کے لیے پاسبل ہے، ممکن ہے، وہ دو زانوں بیٹھ جائیں، ماشاءاللہ جتنی دیر بعد اب بیٹھیں گے اس کا بھی ثواب کماتے رہیں گے، تھک جائیں تو پھر جیسے مناسب سمجھیں آپ بیٹھ جائیں۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رہے کہ مدینہ منورہ کی جو جغرافیائی صورتحال ہے، وہاں گرمیوں میں گرمی بھی پرزور طریقے سے حاضری دیتی ہے اور سردیوں میں سردی بھی جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ مدینہ پاک کی برکتیں لوٹنے بڑی شدت کے ساتھ حاضر ہوتی ہے۔ ایک ایسی سرد رات تھی، مدینہ منورہ کا موسم سرما عروج پر تھا، انسان تو انسان، جانور اور چرند پرند بھی اپنے اپنے گھروں میں گھونسلوں میں سردی سے ڈپک کر بیٹھے ہوئے تھے اور رات بھی اندھیری تھی، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ایسے وقت میں باہر نکلنے کا تو کوئی سوچ بھی نہ سکتا تھا، لیکن تعجب کی بات تھی کہ ایسے وقت میں مدینہ منورہ کے دو مقیم افراد علاقائی دورہ کرنے نکل کھڑے ہوئے۔ دونوں کی ایک نظر دیکھنے سے یہی اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید ایک آقا ہے اور دوسرا غلام. البتہ دونوں کے ظاہری حلیے اور لباس میں کوئی خاص فرق نہ تھا جو اس امتیاز کو مزید واضح کرتا. شاید اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ آقا نے کوئی خاص لباس زیب تن نہ کیا تھا، اور دوسری وجہ آقا کا اپنے خادم سے گفتگو کرنے کا انداز بڑا مہذب، بڑا پیارا تھا، جو اس بات کی عکاسی کرتا تھا کہ اس آقا نے کبھی اپنے خادم پر برتری جتانے کی کوشش نہ کی. اب یہ دونوں چلتے جا رہے ہیں، کوئی خاص مقصد ہے. اب مدینہ منورہ کی گلیوں میں یہ آقا اور غلام دورہ کر رہے ہیں. مدینہ منورہ سے تقریباً 3 میل دور حرہ واقم ایک علاقہ تھا، وہاں وہ آ گئے. چلتے چلتے دونوں اچانک رک گئے. ان دونوں کے رکنے کی وجہ، بہت دور ایک خیمہ نظر آیا انہیں جس پہ آگ جل رہی تھی. آقا نے اپنے خادم کی طرف دیکھ کر کہا، اے اسلم، اتنی سخت سردی میں کون ہو سکتا ہے؟ اسلم، جس غلام کا نام تھا، اس نے لا علمی کا اظہار کیا. تو آقا نے کہا، میرا خیال ہے کوئی قافلہ ہے، رات اور سردی کی وجہ سے یہاں ٹھہر گیا ہے، آؤ چل کر دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہے. دونوں چلتے ہوئے جیسے ہی خیمے کے قریب پہنچے تو یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ کوئی خیمہ نہیں بلکہ ٹوٹا پھوٹا ایک کچا پکا سا گھر ہے، چھوٹا سا گھر ہے، اس میں کوئی قافلہ وغیرہ نہیں، بلکہ وہاں ایک خاتون اپنے ننے مننے بچوں کے ساتھ مقیم تھی. چولہے پر ایک ہنڈیا چڑھا رکھی تھی جیسے کھانا پکا رہی ہو، اور بچے اس کے ارد گرد بیٹھ کر مسلسل رو رہے تھے جیسے ان بچوں کا بھوک کی وجہ سے حال برا ہو. آقا نے سلام کیا تو اس خاتون نے دونوں کی طرف توجہ کیے بغیر سلام کا جواب بھی دیا. آقا نے گھر میں آنے کی اجازت طلب کی، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ خاتون نے جواب دیا، اگر کسی خیر کا ارادہ ہے تو آؤ، ورنہ کوئی ضرورت نہیں. غالباً وہ خاتون بہت دکھی تھی، اس لیے بے رخی سے جواب دے رہی تھی، لیکن آقا کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اس دکھی خاتون کے دکھ میں شریک ہونا چاہتے ہیں. اس نے خاتون سے استفسار کیا، اے بی بی تم کون ہو اور یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ خاتون نے جواب دیا، میں مدینہ منورہ کی رہائشی ہوں، ان بچوں کو شدید بھوک لگی ہے، یہ اسی وجہ سے رو رہے ہیں. آقا نے کہا، اس ہنڈیا میں کیا ہے؟ تم کیا پکا رہی ہو؟ اس نے کہا، اس میں تو صرف پانی ہے، بچوں کا دل بہلا رہی ہوں، آگ پر پانی کو چڑھا دیا ہے تاکہ بچے کھانے پکنے کے انتظار میں انتظار کرتے کرتے سو جائیں. پھر اس دکھیاری خاتون نے اپنے دل کا حال بیان کیا کہ میں غریب عورت ہوں، میرے پاس اتنے اخراجات نہیں کہ اپنے بچوں کو کھانا کھلا سکوں، ان کا دل بہلا رہی ہوں، لیکن امیر المومنین کو ہماری کوئی خبر نہیں، ہم ان کے محکوم ہیں، ان کی رعایا ہیں، ان کا حق بنتا ہے کہ وہ ہمارا خیال رکھیں. خیر کوئی بات نہیں، ہمارا وقت تو جیسے تیسے گزر جائے گا، کل بروز قیامت امیر المومنین اور ہمارے درمیان اللہ ہی فیصلہ فرمائے گا، اور یقیناً آخرت کی پکڑ بہت سخت ہے. آقا نے اس دخیاری خاتون کا درد سنا، بہت آبدیدہ ہو گئے، نرم لہجے میں کہنے لگے، اے بی بی اللہ تم پر رحم فرمائے، تمہاری مصیبتیں اور پریشانیاں دور فرمائے، لیکن امیر المومنین کو کیا معلوم کہ تم کس حال میں ہو؟ خاتون نے سوالیہ لہجے میں کہا، وہ ہمارا حاکم ہے اور ہم سے غافل ہے، اسے معلوم نہیں کہ ہم کس حال میں ہیں. بہرحال اب جب اس آقا نے اس دخیاری عورت کی حالت زار دیکھی، اس کے گھر سے باہر آ گیا، اپنے خادم اسلم سے کہا، میرے ساتھ جلدی چلو. دونوں تیزی سے چلتے ہوئے مدینہ منورہ کی اندرونی آبادی کی طرف روانہ ہو گئے. آقا بڑی گہری سوچ میں تھا، کیونکہ اس خاتون نے جو حالت زار بیان کی تھی، اس کی آپ بیتی نے آقا کی ذات پر بڑے گہرے نقوش چھوڑے. جو آقا اپنے خادم سے گفتگو کرتے وہ یہاں تک پہنچا تھا، اب وہ خاموشی کے ساتھ اپنے آقا کے پیچھے پیچھے رواں دواں تھا. تھوڑی دیر کے بعد دونوں ایک غلے کے گودام کے قریب کھڑے تھے. خادم نے دروازہ کھولا. آقا نے جلدی سے ایک بوری آٹا، کھجوریں، کچھ رقم اور کھانا پکانے کے دیگر لوازمات ساتھ لیے اور خادم سے کہا، اسلم میری پیٹھ پر لاد دو. اب خادم نے کہا، حضور آپ آقا، میں خادم، میں اٹھا لیتا ہوں. لیکن آقا نے کہا، آہ آج اس دنیا میں تو میرے حصے کا بوجھ اپنی پیٹھ پر لادے گا، میری تکلیف کو برداشت کر لے گا، لیکن یاد رکھ اس دن کو جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہ اٹھائے گی اور کسی کی تکلیف دوسرے کو نہ دی جائے گی، کیا اس دن بھی تو میرا بوجھ اٹھائے گا؟ خادم اپنے آقا کا یہ فکر آخرت سے بھرپور جواب سن کر خاموش ہو گیا اور حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سارا سامان آقا کی پیٹھ پر ڈال دیا. دونوں ایک بار پھر مدینہ منورہ کی گلیوں میں اس دکھیاری ماں کے گھر کی طرف جانے لگے. آقا نے وہ سارا سامان اس کے گھر پہنچ کر اس عورت کے سامنے رکھا. عورت کو عرض کیا، اس سے آٹا نکالو، اس پر نمک ڈالو اور حریرہ آٹے سے بنایا جانے والا کھانا بناؤ. پھر آقا ہنڈیا کے نیچے آگ پھونکنے لگا، یہاں تک کہ دھواں اس کی داڑھی کے درمیان سے نکلنے لگا. آقا ساتھ ساتھ آگ بھی جلاتا رہا، کھانا بھی پکاتا رہا. بالآخر جب کھانا پک کر تیار ہو گیا، آقا نے ہنڈیا کو چولہے سے نیچے اتارا، خاتون سے کہا، کوئی بڑا اور کھلا برتن لاؤ. وہ خاتون ایک بڑا سا پیالہ لے کر آئیں. آقا نے اس میں کھانا ڈالا، اپنے ہاتھوں سے اسے ٹھنڈا کرنے لگا. جب کھانا ٹھنڈا ہو گیا تو اس نے اب بچوں کو اپنے قریب بلایا، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانا شروع کیا، یہاں تک کہ سب بچوں نے پیٹ بھر کر کھا لیا، خوش ہو گئے. اب اس آقا نے بچوں کی دل جوئی کے لیے ان کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا. بچوں کی خوشی میں مزید اضافہ ہو گیا. بچے کھیلتے کھیلتے سو گئے. آقا بقیہ کھانا خاتون کے پاس چھوڑ کر اپنے خادم اسلم کے پاس اس طرح اب بیٹھ گیا کہ گویا اسے کل بھی سکون مل گیا ہو، اس کے کاندھے سے کوئی بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو. وہ خاتون اس کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی، تم اتنے شفیق اور رحم دل ہو، اس مصیبت کی گھڑی میں تم نے ہماری مدد کی، میرے روتے ہوئے بچوں کے چہرے پر مسکراہٹ کے موتی بکھیرے، میں کس الفاظ میں تمہارا شکریہ ادا کروں؟ اللہ ہی تمہیں اس کی بہتر جزا عطا فرمائے. حقیقت تو یہ ہے کہ تم ہی امیر المومنین بننے کے قابل ہو. اسلم دیکھ رہا تھا کہ اب اس خاتون کے لہجے میں واضح تبدیلی آ چکی تھی، وہ دل سے بڑی بڑی خوش نظر آ رہی تھی. اس آقا کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس تعریف پر پھولے نہ سماتا، لوگوں میں جا کر سینہ چوڑا کر کے اپنے اس کارنامے کو بیان کرتا، لیکن اس خاتون کے ان تعریفی کلمات پر اس آقا نے کوئی توجہ نہ دی، بلکہ کہنے لگا، اے بی بی، جیسا تم کہہ رہی ہو ویسا بالکل نہیں، میں اور امیر المومنین بننے کا حقدار، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. ہاں ایک بات ضرور ہے، اگر تم کبھی امیر المومنین کے دربار میں آؤ گی تو مجھے وہاں ضرور دیکھو گی. پھر آقا شکریہ ادا کرتے ہوئے اٹھا، اپنے خادم اسلم کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، اے اسلم، بھوک نے ان ننھے بچوں کو جگا رکھا تھا، بھوک انہیں مسلسل رلا رہی تھی. جب میں نے ان کی یہ حالت دیکھی تو مجھے اپنے بچے یاد آ گئے. میں نے دل میں تہیا کر لیا تھا کہ جب تک ان بچوں کو شکم سیری، ان کے رونے کو ہنسنے اور ان کے غم کو خوشی اور مسرت میں تبدیل نہ کر لوں، میں چین سے نہ بیٹھوں گا، نہ ہی اپنے گھر واپس جاؤں گا. اللہ کا شکر ہے میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا. اب اپنے غلام کے ساتھ یہ آقا پھر اپنے گھر آ گیا. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مختلف سنی جامعات سے آئے ہوئے طلباء، مختلف کورسز میں جمع ہونے والے اسلامی بھائیوں، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہو کہ یہ عظیم ہستی کون تھی، یہ کون تھا جس نے اپنے آقا اور خادم کا امتیاز ختم کر دیا، یہ کون تھا جو سرد راتوں میں مدینے کی گلیوں کا دورہ کرتے، یہ کون تھا کہ جس کو ایک غریب کی پکار نے اتنا بے چین کر دیا، ایسا خوف خدا کس کے اندر تھا؟ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ کوئی اور نہیں، خلیفہ ثانی امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ آپ کی سیرت کا واقعہ ہے. یہ وہ عظیم ہستی ہیں جو اس وقت لیڈر آف دا نیشن تھے، جو امیر المومنین تھے، خلافت کا منصب جن کے پاس تھا. یہ ان کا مرتبہ وہ تھا کہ نبی پاک کا فرمان جس کا مفہوم، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. عمر اگر کسی گلی سے گزر جائے، اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا. ایسا روب، ایسا دبدبا. مگر میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ ان کی عاجزی، ان کی ساری اور احساس ذمہ داری کا کیا حال تھا۔ آج کہ اس مختصر سے بیان میں جس موضوع کی طرف اپنے دیگر سنی جامعات کے طلباء، اساتذہ، ناظمین، یہاں موجود دعوت اسلامی کے ذمہ داران کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی نے جس کو جو بھی منصب عطا کیا ہے، ہم سب کے پاس کچھ نہ کچھ ذمہ داری ہے، ہم کسی نہ کسی طرح اپنے کاندھوں پر ذمہ داری رکھتے ہیں، بالخصوص علماء اور طلباء پر بڑی ذمہ داری ہے۔ ہو سکتا ہے یہاں کوئی ناظم نہ بیٹھے ہوں، ہو سکتا ہے یہاں کوئی محتمم نہ بیٹھے ہوں، اور آپ طلباء سوچ رہے ہوں کہ ہمارے پاس کیا ذمہ داری ہے۔ دیکھیں، جو طالب علم دین ہے، جو مبلغ دعوت اسلامی مجھے سن رہے ہیں، جو مدنی چینل پر مجھے سن رہے ہیں، ہم سب کے کاندھوں پر ذمہ داری ہے۔ کچھ نہ کچھ لوگ ہم سے متعلق ہیں، ہمارا برتاؤ ان کے ساتھ کیا ہے؟ اور جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری تو یہ ہے کہ ان کو دیکھ کر لوگ یا تو دین کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، یا ان کے رویے کو دیکھ کر لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں، مدرسوں سے بدزن ہو جاتے ہیں، علماء کے بارے میں آل فال بکتے ہیں، کیونکہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ طالب علم دین کا کردار یہ ہے، یہ سر پر امام سجانے والے کا انداز یہ ہے، یہ چہرے پر داڑھی رکھنے والے کا کردار یہ ہے، تو لوگ اب شیطان انہیں مذہبی لوگوں سے متنفر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں، آؤ سیرت فاروقی کی کچھ جھلک آپ کو بتاتا ہوں کہ ذمہ دار کیسا ہوتا ہے، اپنی ذمہ داری کا اسے احساس کیسا ہوتا ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار آپ اپنے اونٹ کے زخم کو دھونے میں مصروف ہیں، امیر المومنین ہیں اور آپ کا اونٹ زخمی ہے، آپ اس کے زخم کو دھو رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ فرما رہے ہیں، میں ڈرتا ہوں کہ کئی قیامت میں مجھ سے اس زخم کے بارے میں پوچھ گچھ نہ ہو جائے۔ اے مسجد میں امامت کرنے والو، اے خطابت کرنے والو، مسجد کی ذمہ داری ہے تمہارے کاندھوں پر، محلے کی ذمہ داری ہے تمہارے کاندھوں پر، اے مدرسوں میں پڑھنے والو، اس کے اطراف کے گاؤں، گوٹ، شہروں کی ذمہ داری ہے تمہارے کاندھوں پر کہ وہ لوگ ہمیں دیکھ کر دین کے قریب آ رہے ہیں، ہم ان کو گناہوں سے بچانے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ کیا ہمیں اس ذمہ داری کا احساس ہے؟ ابن عساکر نے حضرت ابو صالح غفاری سے روایت کی ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے اطراف میں رہنے والی ایک نابینا عورت کے گھر کے کام کر دیا کرتے، اور رات کو گھڑوں میں پانی بھر دیا کرتے، اور اس کی پوری خبر گیری کیا کرتے تھے۔ یہاں جو جس سطح کا ذمہ دار بیٹھا ہے، ارے کہیں کے ذمہ دار نہیں، تو اپنی فیملی کے ذمہ دار تو ہیں، آپ بڑے بھائی ہیں، آپ والد ہیں، آپ خاندان میں بڑے ہیں، اس خاندان کا حق ہے آپ پر کہ آپ ان کا خیال رکھیں، ان کے معاملات کو درست رکھیں، اس ذمہ داری کو پورا کریں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک باغ میں گیا، وہاں امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، عمر خطاب کا بیٹا اور امیر المومنین کا منصب، واہ کیا خوب، اے عمر اللہ سے ڈرتے رہو ورنہ وہ تم کو سخت عذاب دے گا۔ غور کیجئے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عشرہ مبشرہ میں ہیں، جنت کی بشارت مل گئی ہے، باغ میں کوئی دیکھ نہیں رہا، اکیلے ہیں، مگر اپنے آپ سے بات ہو رہی ہے کہ اے عمر اللہ سے ڈرتے رہو۔ آج میں اور آپ سوچیں کہ ہم اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں، ہم اپنے رب سے کتنا خوف کھاتے ہیں۔ آج لوگوں کے سامنے ہم بڑے نیک، مولانا، علامہ، نگران، میں یہاں دعوت اسلامی والوں سے بھی مخاطب ہوں کہ آج لوگ ہم سے دعائیں کرواتے ہیں، حضور دعا کر دیجئے، آپ بڑے نیک، مگر ہمیں پتا ہے کہ ہم کتنے نیک ہیں، ہمیں معلوم ہے ہماری خلوتوں کا کیا عالم ہے۔ ارے یہ لوگ تھے جو خلوت میں بھی آنسو بہاتے تھے، یہ لوگ تھے جو خلوت میں بھی اپنے آپ کو اللہ سے ڈراتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رات کے اندھیرے میں اپنے آپ کو درہ مارا کرتے کہ اے عمر تو نے یہ کام کیوں کیا، کیا کبھی اکیلے میں ہم نے اپنے آپ سے بات کی، کبھی اکیلے میں ہم نے آنسو بہائے، یہ دن میں میری زبان سے جملہ کیوں نکلا، میری آنکھوں نے یہ منظر کیوں دیکھا، ارے لوگ مجھے طالب علم دین سمجھ رہے ہیں، میں علماء کے منصب پر فائز ہونے چلا ہوں اور میرے اعمال کے اندر اتنی کمزوریاں ہیں۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، ایک بار خلیفۃ المسلمین امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ نے آپ سے عرض کی، مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا، سنو، جب میں نے دیکھا کہ اس امت کے ہر سرخ و سفید کی ذمہ داری میرے کاندھوں پر ڈال دی گئی ہے، مجھے فوراً دور دراز کے شہروں اور زمین کے اطراف و اکناف میں رہنے والے بھوک کے مارے ہوئے فقیروں، بے سہارا مسافروں، ستم رسیدہ لوگوں اور اس قسم کے دوسرے افراد کا خیال آیا، اور میرے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ قیامت کے دن اللہ عز و جل مجھ سے میری رعایا کے بارے میں باس پرس فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان تمام لوگوں کے حق میں میرے خلاف بیان دیں گے۔ یہ سوچ کر میرے دل پر ایک خوف طاری ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں میرا کوئی عذر قبول نہ فرمائے گا۔ میں اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی قسم کی صفائی پیش نہ کر سکوں گا۔ یہ سوچ کر مجھے خود پر بڑا ترس آتا ہے، میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر امنڈ آتا ہے۔ اس حقیقت کو میں جتنا یاد کرتا ہوں میرا احساس اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے۔ پھر آپ نے اپنے بچوں کی امی سے مخاطب ہو کر فرمایا، اب آپ کی مرضی ہے، اس سے نصیحت حاصل کریں یا نہ کریں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بالخصوص وہ اسلامی بھائی جو جامعات میں پڑھتے ہیں، الحمدللہ یہاں جامعت المدینہ کے طلبا بھی موجود ہیں، کبھی سوچا کہ ہمارے کاندھوں پر کتنی بڑی ذمہ داری ہے؟ اس امت میں جو گناہوں کا سیلاب آیا ہوا ہے، جو بے علمی کی فضا ہے، جو لوگ دین سے دور ہیں، جو مسلک کے اندر کمزوریاں ہیں، جو عقائد میں کمزوریاں ہیں، کون انہیں دور کرے گا؟ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، اے میرے مستقبل کے علماء، ذرا غور کیجئے، آپ کے کاندھوں پر کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ ان کی اصلاح کا بیڑا ہے آپ کے کاندھوں پر، ان کی عقائد کی اصلاح کی ذمہ داری ہے آپ کے کاندھوں پر، مگر اس کے لیے ہمیں خود کتنا مضبوط ہونا پڑے گا۔ ہمارا چہرہ دیکھ کر، ہماری گفتگو سن کر، ہمارے لباس کو دیکھ کر، ہمارے عبادتوں کو دیکھ کر لوگ مساجد اور مدارس کی طرف راغب ہونے چاہیے، مگر بدقسمتی سے آج حال یہ ہے کہ ہمیں دیکھ کر کہیں ایسا تو نہیں، ہمارے ساتھ بیٹھ کر کوئی دین سے دور تو نہیں ہو رہا، کوئی مدرسے سے متنفر تو نہیں ہو رہا؟ ارے ہونا تو یہ چاہیے، شاعر لکھتا ہے نا، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، آقا جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے، میرا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، میری خلوتیں میری جلوتیں، میری ملاقات میری عبادتیں، وہ ایسی ہوں اللہ کی رضا کے لیے ہوں، کسی کو دکھانے کے لیے نہ ہو، کہ ہمیں دیکھ کر لوگ مدارس کی طرف آ جائیں، ہمیں دیکھ کر لوگ دعوت اسلامی کی طرف آ جائیں، ہمیں دیکھ کر لوگ دین کی طرف آ جائیں۔ ہمارے کاندھوں پر بڑی ذمہ داری ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، پروڈکشن دیکھ کر فیکٹری کا پتہ چلتا ہے، علماء مدارس کے طلباء دیکھ کر یہ پتا چلتا ہے کہ ان مدارس میں کیا سکھایا جائے گا۔ لوگ اپنے بچوں کو داخلہ لینے بھیجیں گے، لوگ اپنے بچوں کو عالم بنائیں گے۔ ہم سب کو ایسا بننا پڑے گا کہ ہم سے کوئی ملاقات کرے تو تمنا کرے کہ میرا بیٹا ہوتا تو میں ایسا بناتا۔ کیا نمازیں ہیں، کیا عبادتیں ہیں، نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، کتنی تمیز والی گفتگو ہے، اس کو کتنا دین کا درد ہے، اس کو کتنا سنتوں کو پھیلانے کا درد ہے۔ ارے گناہ دیکھوں تو میری آنکھیں آنسو میری آنکھوں میں آ جائیں، امت کی بے بسی دیکھوں تو بے قرار ہو جاؤں، رات کو نیند نہ آئے کہ میرے نوجوان بھائی آج کن خرافات میں مبتلا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو وہ درد عطا فرمائے، میرے دل کو درد الفت، وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے۔ اللہ ہمیں سنتوں کی خدمت کا درد عطا فرمائے۔ ارے یہ ہمارے اسلاف تھے جو راتوں کو نہیں سو پاتے تھے، یہ بے قرار ہو جاتے جب امت کی بدحالی دیکھتے، مگر آج حال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں آپ کے اور میرے سامنے ہے۔ وہ کون سی برائی ہے جو آج ہمارے مسلمان بھائی بہنوں میں نہیں؟ یہ کون سدھارے گا، یہ کون ٹھیک کرے گا، یہ کون گھر گھر جا کر ریکی کی دعوت پہنچائے گا؟ یہ طلباء اور علماء کی ذمہ داری ہے، یہ ہم سب کو بیڑا مل کر اٹھانا ہوگا۔ اور اپنی اس احساس ذمہ داری کو اجاگر کیجئے، اپنے لیے تو بہت سے لوگ جیتے ہیں، آؤ اللہ کے دین اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو پھیلانے کے لیے جیے، مسلک رضا کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے جیے۔ یہ ہے میری اور آپ کی ذمہ داری، یہ تقاضا کرتا ہے اسلام آج ہم سے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، میں کس کس ذمہ دار کی ذمہ داری کے بارے میں بتاؤں. ایک بار سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی بیماری کے ایام تھے. میرے وہ طلبہ جن کے پاس مال و دولت کم ہوتا ہے, کھانا بڑا سادہ سا کھاتے ہیں, جن کے پاس اسباب نہیں ہوتے, بعض اوقات وہ دنیا والوں کو دیکھ کر احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. ارے وہ ڈاکٹر بن گیا, انجینئر بن گیا, وہ جناب اتنے بڑے مرتبے پر پہنچ گیا, میں غریب رہ گیا. کبھی بھی احساس کمتری نہ کرنا. کوئی ایک حدیث بتا دو کسی ڈاکٹر کے فضائل میں, کوئی ایک حدیث بتا دو کسی انجینئر کے فضائل میں. ارے یہ علماء ہیں, وارث الانبیاء کہا گیا. یہ فضیلت آپ کو حاصل ہے, احساس کمتری نہ کرنا. اور آؤ میں بتاتا ہوں کہ کتنے بڑے بڑے ہمارے جیت اکابرین, ان کی زندگی گزری تو کیسی سادہ گزری, رب کی رضا پر کیسے راضی رہے. ایک بار عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی بیماری کے ایام ہیں, حضرت کہتے ہیں مسلم بن عبد الملک عیادت کے لیے حاضر ہوئے, دیکھا کہ آپ نے جو کرتا پہنا ہوا تھا وہ دھونے کا متقاضی تھا, کرتا جو پرانا ہو گیا تھا. آپ نے ان کی زوجہ سے کہا کہ آپ یہ کرتا کیوں نہیں دھوتی؟ تو انہوں نے کہا ان کے پاس یہی ایک کرتا ہے, اگر دھونے لگ جاؤں تو یہ کیا پہنیں گے. امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی بات کر رہا ہوں. چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہمارے دلوں میں جنم لیتی ہیں, پوری نہیں ہوتی تو شکوہ شکایت, میں پیچھے رہ گیا. پھر مال و دولت کمانے کے لیے ناجائز ذرائع اختیار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. سنو امیر المومنین, ایک بار آپ کے دل میں انگور کھانے کی خواہش پیدا ہوئی. سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی بات کر رہا ہوں. آپ نے اپنی زوجہ سے فرمایا اگر آپ کے پاس ایک درہم ہو تو مجھے دے دیں, میرا دل انگور کھانے کو چاہ رہا. ایک درہم. آپ کی زوجہ نے کہا کہ میرے پاس ایک درہم کہاں ہے, کیا آپ کے پاس امیر المومنین ہونے کے باوجود ایک درہم بھی نہیں ہے کہ انگور خرید لیں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ سنو, جو دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں اور پھر مال کمانے کے لیے یہ نہیں سوچتے کہ جھوٹ بول رہا ہوں, دغا دے رہا ہوں, حرام کما رہا ہوں, آپ فرماتے ہیں انگور نہ کھانا اس سے کہیں زیادہ آسان ہے کہ کل میں جہنم کی زنجیریں پہنوں. گاڑی لینی ہے, اسکوٹر لینی ہے, فلاں مکان بنانا ہے, ارے کیسے بھی بنا لوں, کسی کو دھوکا دینا پڑے تو دھوکا دے دوں, کل قیامت کو کیا جواب دو گے؟ فرماتے انگور نہ کھانا کوئی مسئلہ نہیں, اگر انگور کھانے کے لیے اپنے رب کو ناراض کر لیا, کسی کا حق دبا لیا, قیامت کے دن جہنم کی زنجیریں پہنا دی گئیں, پھر کیا جواب دوں گا؟ خدا را اپنی روزی کو چیک کیجئے, خدا را فقط حلال کے لقمے کھانے میں نے اور آپ کو, آج ٹھیک ہے پیسے بن جائیں گے, قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں ہم کیا جواب دیں گے؟ اور علماء طلباء جو نیک کہلانے والے ہیں ان کا تو خوف خدا زیادہ ہونا چاہیے, مجھے اور آپ کو دیکھ کر لوگ سدھریں گے. اگر ہم مذہبی کہلانے والے بھی اپنی روزی کو چیک نہیں کریں گے, ہم مذہبی لوگ کہلانے والے بھی اپنی گفتگو کو اچھا نہیں کریں گے, ہم مذہبی لوگ کہلانے والے بھی خوف خدا نہ رکھیں گے. ارے ہمیں رہنما بنایا گیا ہے, مقتدا بنایا گیا ہے, اب مجھے اور آپ کو کیسا بننا ہے یہ ان بڑوں سے سیکھیے. ایک بار سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمص کے باشندوں کو مکتوب روانہ کیا کہ حمص کے فقراء اور محتاجوں کی لسٹ بھیجی جائے. جب وہ مطلوبہ فہرست امیر المومنین کی بارگاہ میں پہنچی تو اس میں سب سے پہلا نام حمص کے نگران یعنی حاکم حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا, محتاجوں کی لسٹ میں. امیر المومنین کو بڑی حیرت ہوئی کہ ہم تو انہیں بڑا مناسب وظیفہ دیتے ہیں, اس کے باوجود یہ محتاج اور مساکین کی فہرست میں. آپ کے استفسار پر بتایا گیا کہ آپ جو کچھ یہاں سے ان کے لیے روانہ کرتے ہیں وہ اپنے پاس نہیں رکھتے, محتاجوں اور فقیروں کو کھلا دیتے ہیں. امیر المومنین نے حمص کے سے آنے والوں کے جو حمص سے آئے ان سے ان کے رویے کے بارے میں پوچھا کہ تمہارے جو حاکم ہیں حضرت سعید بن عامر ان کے بارے میں تمہیں کوئی پرابلم تو نہیں؟ تو کہتے ہاں ہمیں چار عادتوں پر بڑا اعتراض ہے. اور میں کیا عرض کیا, حضور ایک بات یہ کہ وہ جب بھی ہمارے پاس آتے دن چڑھنے کے بعد آتے ہیں, ارلی مارننگ نہیں آتے, دوپہر کو آتے ہیں. دوسری بات رات کے وقت وہ ملاقات نہیں فرماتے. تیسرا اعتراض یہ ہے کہ مہینے میں ایک دن ایسا آتا ہے وہ کسی سے نہیں ملتے, ہم کوشش بھی کریں ملاقات نہیں ہوتی. چوتھا اعتراض یہ ہے کبھی کبھی ان پر بے ہوشی کا طویل دورہ پڑ جاتا ہے. اب حضرت امیر المومنین نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ سے جب ملاقات ہوئی تو آپ نے ان سے اہل حمص کی شکایت کے بارے میں وضاحت چاہی کہ لوگ تمہارے بارے میں یہ چار اعتراض کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ سنو غور سے. آپ کہتے ہیں کہ گھر سے میں دیر سے اس لیے نکلتا ہوں، چاشت کے وقت نکلنے کی وجہ یہ ہے کہ میرا کوئی خادم نہیں ہے، وہاں کے حاکم ہیں، گورنر. کہتے ہیں میری بیوی بیمار ہے، لہذا فجر کے بعد دن چڑھنے تک گھر کے کام کاج اپنے ہاتھ سے کرتا ہوں. کہتے ہیں رات کے وقت لوگوں سے اس لیے نہیں ملتا کہ دن بھر لوگوں کی خدمت سر انجام دیتا ہوں، رات کا وقت میں نے اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر رکھا ہے، ساری رات رب کی بارگاہ میں عبادت کرتا ہوں. تیسری بات کہ میں مہینے میں ایک دن اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس کپڑوں کا صرف ایک جوڑا ہے جسے میں مہینے میں اس دن دھوتا ہوں، خشک ہونے پر پہن لیتا ہوں، لہذا اس دن میں لوگوں سے ملاقات نہیں کر سکتا. اے تھوڑی تھوڑی بات پر رنجیدہ ہو جانے والو، اے تھوڑی تنخواہ پر شکوہ کرنے والو، اے اللہ کی بارگاہ میں واویلا کرنے والو، سنو، ہمارے اسلاف کے پاس تو پہننے کو جوڑا بھی ایک ہوتا، اپنا نام مسکینوں کی فہرست میں لکھتے تھے مگر رات پھر بھی عبادت میں گزرتی تھی. میری اور آپ کی راتیں کن کاموں میں گزر رہی ہیں، غور کیجئے. چوتھی بات، کہتے جو مجھ پر کبھی کبھی بے ہوشی کا دورہ پڑتا ہے، اس کی وجہ یہ کہ سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ میرے سامنے شہید کیے گئے تھے. میں اس وقت حالت کفر میں تھا، مجھے جب بھی یہ واقعہ یاد آتا ہے مجھے دل پر چوٹ لگتی ہے، سینے سے ایک ہوک سی اٹھتی ہے کہ کاش میں اس وقت اسلام لا چکا ہوتا اور ان کے دفاع کی کوشش کرتا. یا امیر المومنین، جب مجھے ان کی جب بھی یاد آتی ہے مجھ پر رنج و علم کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے، میرے ہوش و حواس گم ہو جاتے ہیں، اس لیے میں بے ہوش ہو جاتا ہوں. حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ کی گفتگو سن کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شدت سے روئے کہ آپ کی ہچکی بن گئی. حضرت سیدنا سعید بن عامر کا وصال ہو جانے کے بعد بھی جب ان کا تذکرہ ہوتا فاروق اعظم پر شدید گریہ طاری ہو جاتا، آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، ذرا غور کیجئے. ایک بار صحابہ کرام علیہ رضوان پیارے آقا علیہ السلام کے صحابہ جمع ہوئے اور ایک دوسرے کی خواہش پوچھی کہ تمہاری خواہش کیا ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ کسی نے کہا کہ میری آرزو ہے میرے پاس ایک لشکر ہو اور اسے لے کر میں دشمنان اسلام سے جہاد کروں. دوسرے صحابی نے کہا میرے پاس بہت سارا مال ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں. سنو فاروق اعظم کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں میری آرزو ہے کہ میرے پاس سعید بن عامر جیسا کوئی نگران ہو، میرے پاس سعید بن عامر جیسا کوئی نگران ہو جسے میں مسلمانوں کے امور کا والی بنا دوں. ایسا خوف خدا والے تھے وہ، ایسی رب کی رضا والے تھے وہ. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں اور آپ، ہمارا توکل پر ہمیں بیان کرنا آتا ہے، اخلاص پر ہم سے گھنٹوں بات کروا لو، خوف خدا پر ہم سے اچھا بیان کوئی نہیں کرتا، مگر ہمارا اپنے اندر کتنا خوف خدا ہے، ہمارے اپنے اندر کتنا اخلاص ہے، ہم اپنے اندر کتنا توکل پاتے ہیں، ہم خود اپنی دنیاوی معاملات کے لیے بے کل اور بے چین ہو جاتے ہیں. کسی کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو غرق ہو جائے، میرا بھلا ہو جائے یہ فکر رہتی ہے. فلاں کو متولی کیوں بنایا، فلاں کو ناظم کیوں بنایا، فلاں کو محتمم کیوں بنایا، ارے اس کو خطابت مل گئی مجھے خطابت نہیں ملی، یہ خیال اگر دل میں آتا ہے تو توکل کہاں گیا، مسلمانوں کی بھلائی کا جذبہ کہاں گیا. ارے ہم سب کا بھلا سوچنے والے بنیں گے تب ہی یہ معاشرہ ترقی کرے گا، جب ہی ہماری، میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، دنیا اور آخرت بہتر ہوگی. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب آئیے، ایک تو احساس ذمہ داری اور دوسرا ہمارا جو حال بے حال عمل کے حوالے سے. میں یہاں ایک ایک اسلامی بھائی سے بات کر رہا ہوں، خدا را کو یہ نہ سمجھے کہ فقط میں سنی جامعات کے طلبا سے، میرے اپنے طلبا یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے دعوت اسلامی کے ذمہ داران بیٹھے ہیں، میں اپنے آپ سے بھی بات کر رہا ہوں. غور سے سنیے، وہ لوگ جو نیک کہلاتے ہیں، وہ لوگ جن سے لوگ محبت سے ملتے ہیں، جن کا چہرہ بڑا نیکو والا ہے. حضرت سیدنا عتی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو جنت کی طرف جانے کا حکم دیا جائے گا. جب وہ لوگ جنت کے قریب پہنچ جائیں گے اور اس کی خوشبو سونگ لیں گے, ان کے وہ جنت کے محلات اور جنتیوں کے لیے تیار کردہ نعمتوں کو دیکھ لیں گے تو ندا آئے گی, ان کو جنت سے ہٹا دو, ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں. وہ وہاں سے اتنی حسرت کے ساتھ لوٹیں گے کہ پہلے ایسی کوئی حسرت سے نہ لوٹا ہوگا. وہ کہیں گے, یا اللہ اے ہمارے رب, اگر تو ہمیں جنت دکھانے اور اپنے ثواب دکھانے اور اپنے دوستوں کے لیے تیار کردہ نعمتیں دکھانے سے پہلے ہی ہمیں دوزخ میں داخل کر دیتا تو ہمارے لیے بڑا آسان ہوتا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا, میں نے تمہارے ساتھ یہی ارادہ کیا تھا, جب تم خلوت میں ہوتے تو میرے سامنے بڑے بڑے گناہ کرتے تھے, اور جب تم لوگوں سے ملتے تو انتہائی تقوی اور پرہیزگاری سے ملتے تھے. تم لوگوں کو اس کے خلاف دکھاتے جو تمہارے دلوں میں میرے لیے خیال تھا. تم لوگوں سے ڈرتے تھے, مجھ سے نہیں ڈرتے تھے. تم نے لوگوں کی خاطر برے کام ترک کیے, میری خاطر نہیں کیے. آج میں تم کو ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ دردناک عذاب کا مزہ چکھاؤں گا. غور کیجئے میرے پیچھے اسلامی بھائی, آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج کوئی دیکھ نہ لے, مجھے کوئی یہ کام کرتے نہ دیکھ لے, ہمیں یہ فکر ہے. کیا مجھے یہ فکر ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے؟ مجھے یہ برا کام نہیں کرنا چاہیے, یہ موبائل فون کا غلط استعمال مجھے نہیں کرنا چاہیے, یہ نگاہوں کا غلط استعمال مجھے نہیں کرنا چاہیے, یہ زبان کا غلط استعمال بھلے کوئی نہیں دیکھ رہا, کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے, مجھے اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. آج نہیں پتا لوگوں کو ہم کیا کر رہے ہیں, مگر امام اہل سنت بتاتے ہیں, سمجھاتے ہیں, چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ, چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے. کیا ہونا ہے؟ آج لوگوں کو چھپا دیا نا, آج تم بات بھی بنا لیتے, نہیں نہیں حضرت آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, میں نے ایسا نہیں کیا, نہیں میں وہاں ویسے ہی گیا تھا, آپ کو استاد صاحب ناظم صاحب آپ کو نہیں پتا, ایسا نہیں تھا, غلط بتا رہا ہے میرا دوست. وہ مان بھی جائیں گے, وہ کچھ نہیں کریں گے, وہ ہمیں معاف کر دیں گے, وہ سمجھیں گے ہم سچ بول رہے ہیں, بات بنا لیتے نا. اعلی حضرت لکھتے ہیں, وہاں نہیں بات بنانے کی مجا, وہاں بات نہیں بنے گی, وہاں نہیں بات بنانے کی مجال, چارہ اقرار ہے. کیا ہونا ہے؟ ماننا پڑے گا, کیا ہے مولا, میں نے جھوٹ بولا تھا, میں نے بد نگاہی کی تھی, میں نے ان کانوں کا غلط استعمال کیا تھا, میں نے بے حیائی کے کام کیے تھے. اگر ہم نہیں کہیں گے تو ہمارے اعضا کہنا شروع کر دیں گے, اس دن کیا کرو گے, وہاں بات نہیں بنے گی. اعلی حضرت لکھتے ہیں نا, ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ, ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے. کیا ہونا اگر وہاں مار پڑی, وہ ہمارا عذر نہ سنا گیا, ہمیں معافی نہ ملی تو ہم کہاں جائیں گے؟ یاسین شریف میں کتنی بار پڑھا ہے آپ نے, اعلان ہوگا قیامت کے دن, اے مجرموں آج کے دن الگ ہو جاؤ. ممتاز الیوم ایہا المجرمون, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوگا, اے آدم نیکوکاروں کو اور مجرموں کو الگ الگ کر دو. عرض کریں گے, مولا کتنوں میں سے کتنے؟ ارشاد ہوگا, ہزار میں سے 999 مجرموں کی لائن میں کھڑا کر دو. اس دن بہار شریعت, صاحب بہار شریعت لکھتے ہیں کہ اس دن پتا چلے گا کہ مسجد کا امام مجرم کی لائن میں کھڑا ہوگا اور مقتدی نیکوں کی لائن میں کھڑا ہوگا. عرض کرے گا, حضور آپ میرے امام تھے. کوئی استاد مجرم کی لائن میں کھڑا ہوگا, شاگرد نیک کی لائن میں کھڑا ہوگا, والد مجرم کی لائن میں کھڑا ہوگا, بیٹا نیکوں کی لائن میں کھڑا ہوگا, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اس دن لوگوں کو پتا چلے گا کہ تم تو بڑے نیک تھے, ارے تم تو بڑے پرہیزگار تھے. لوگ آ کے مبلک کو کہیں گے, حضور آپ کا بیان سن کر میں نیک بن گیا, میں نمازی بنا تھا اور آپ آج مجرموں کی لائن میں ہیں. اس دن وہ بندہ کہے گا کہ میں تمہیں تو نیکی کی دعوت دیتا تھا, خود نیکی نہیں کرتا تھا، میں تقریریں تو کرتا تھا مگر اکیلے میں بڑے بڑے گناہ کرتا تھا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں غور کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا تو مجھے نیک سمجھتی رہے، دنیا تو مجھے پرہیزگار سمجھتی رہے، لوگ آ آ کر مجھ سے دم کرواتے رہے، مجھے دعا کے لیے عرض کرتے رہے، اور قیامت کے دن مجھے گھسیٹ کر جہنم میں نہ ڈال دیا جائے۔ خدا را اس دنیا میں اپنی آخرت کی فکر کیجئے، نہ کیجئے برے اعمال، نہ کیجئے، نہ جائیے شیطان کے کاموں کی طرف۔ اللہ نے موقع دیا ہے، ہمیں مذہبی حلیہ دیا ہے، ہمیں مذہبی مقام دیا ہے، یہ تو بڑے شرم کی بات ہے کہ لوگ ہمیں نیک سمجھیں اور ہمارا حال برا ہو۔ حضرت سیدنا ابو سعد بن ابی فضالہ انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالی اولین اور آخرین کو قیامت کے دن اس دن جمع فرمائے گا جس میں کوئی شک نہیں، تو ایک منادی یہ ندا کرے گا، جس شخص نے اللہ عز و جل کے لیے کسی عمل میں دوسرے کو شریک کیا تھا تو وہ اس کا ثواب بھی غیر اللہ سے طلب کرے، کیونکہ اللہ تعالی شریک سے بے نیاز ہے۔ وہ لرز جائے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے تلاوت کرتا ہے، وہ ڈر جائے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے، وہ لرز جائے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک اعمال کرتا ہے۔ کیا ہمارا وہی طرز عمل اکیلے میں بھی ہوتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس کی آنتیں گر پڑیں گی اور وہ اس طرح جہنم میں چکی پیستا ہوگا جس طرح گدھا چکی چلایا کرتا تھا۔ یہ دیکھ کر جہنمی لوگ اس کے پاس آئیں گے، اس سے کہیں گے، اے فلاں، کیا تو بھی جہنم کے اندر عذاب میں مبتلا ہے؟ حالانکہ تو وہ شخص تھا جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا تھا اور برائی سے منع کرتا تھا۔ اے مبلغین سنو، وہ شخص جواب دے گا، میں لوگوں کو تو اچھی باتوں کا حکم دیتا تھا مگر خود اچھے کام نہیں کرتا تھا، میں دوسروں کو تو بری باتوں سے منع کرتا تھا مگر میں خود ان برے کاموں کو کیا کرتا تھا۔ ہمارا حال بہت برا ہے میرے بیچے اسلامی بھائیو۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہم جمع ہیں، آؤ اپنے رب سے سچی توبہ کر لو، جو غلطیاں ہوئی اس کی معافی مانگ لو، کوئی نہ دیکھے، کوئی نہ پوچھے ہمیں، ہمیں ہماری برائیاں کسی کو نہیں معلوم، مگر ہمیں تو معلوم ہے نا، اور اس کو معلوم ہے جو باخبر ہے۔ میرے باپا لکھتے ہیں نا، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تو عیبوں کو میرے چھپایا الہی، تو عیبوں کو میرے چھپایا الہی، بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا، ہوں بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو اپنے کسی ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، یا خدا تجھ
سے میری دعا ہے.
آئیے ایک نئے عزم، ایک نئے حوصلے کے ساتھ، جو گناہ ہم نے کیے، جو خطائیں ہم نے کی، جو برائیاں ہم نے کی، ہمیں معلوم ہے شرم آ رہی ہے، سوچ سوچ کر شرم آ رہی ہے کہ میں نے کیا کیا کر دیا. سچی بات تو یہ ہے، ہمیں تو اپنے گناہ بھی یاد نہیں، ہمیں اپنے جرم بھی یاد نہیں. اتنے جرم، اتنی خطائیں کسی دنیا والے کے سامنے کرتے تو ہمارے ہمیں وہ منہ نہ لگاتا. ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے، مینو عمری منہ نہ لاوے، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے وہ پھر بھی پردے پاوے. ارے ایسا رب جو فرماتا ہے میرے بارگاہ میں توبہ کر لو، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا. آؤ سچی، لیکن توبہ سچی ہو، گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو، نیک بننے کی پکی ہماری نیت ہو. دیکھو جب ہم نیک بن جائیں گے نا، اچھے ہو جائیں گے، پھر ہماری زبان میں بھی اثر آ جائے گا، پھر ہم لوگوں کو بھی نیک بنا سکیں گے. ہم خود ہی گندے ہوں گے، ہم کیا کسی کو نیک بنائیں گے، ہم کیا سنتوں کی خدمت کریں گے، ہم کیا دین کی خدمت کریں گے، ہم کیسے لوگوں کی امامت کریں گے. سوچو، گناہوں بری زندگی لے کر میں مسجد کا امام بنوں گا؟ شرم نہیں آئے گی مجھے نماز پڑھاتے ہوئے کہ پیچھے اس امام کے کہہ کے میرا مقتدی اللہ اکبر کہہ رہا ہے، اور یہ امام اکیلے میں کتنے بڑے بڑے گناہ کرتا ہے کوئی نہیں جانتا. کوئی بات نہیں، مگر رب جانتا ہے، اسے معلوم ہے ہم نے کیا 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 ہے. اور اگر اس نے پکڑ کی تو کہیں قیامت کے دن ہمارا پردہ نہ کھل جائے، ہمارے یہ چاہنے والے، یہ مقتدی، یہ ہم سے محبت کرنے والے، ہمارا ہاتھ چومنے والے قیامت کے دن کہیں وہ کہنے نہ پر مجبور نہ ہو جائیں کہ تم یہ کیا کرتے تھے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ دنیا میں بھی ہمارے عیبوں کو چھپائے رکھے، ہمارا عیب، ہمارے گناہ، ہماری خطائیں ہمارا مولا مرتے وقت بھی چھپائے رکھے. کہ کئی لوگوں کا سنا ہے کہ مرنے کے بعد منہ سیاہ ہو جاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہمیں غسل دینے والے کہیں ارے یہ تو بڑا نیک تھا، یہ تو بڑی بڑی باتیں کرتا تھا، دیکھو اس کا چہرہ کیسا ہو گیا. کہیں ہماری موت ہمارا پردہ چاک نہ کر دے، کہیں ہماری میت ہمارا پردہ چاک نہ کر دے. اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم دنیا میں بھی ہمارے عیبوں کو چھپائے رکھے، موت کے وقت بھی ہمارے عیب کھلے نہ، اور قیامت کے دن بھی ہمارے عیب چھپائے رکھے. یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگے، مولا یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگے، عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو. اللہ عیب پوش خلق ستارے خطا کا. یا الہی رنگ لائے جب میری بے نظروں کی حیا کا ساتھ ہو، مولا ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا، آئیے میرے بیچے اسلامی بھائیوں جو یہاں موجود ہیں, جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں, پکی سچی توبہ, آج کے بعد ہم گناہوں کے قریب نہیں جائیں گے, بے حیائی کے قریب نہیں جائیں گے, فلموں ڈراموں گانوں باجے کو قریب نہیں جائیں گے, ہم بری باتوں کے قریب نہیں جائیں گے. آج کے بعد پنج وقتہ با جماعت نماز پڑھیں گے اور سنتوں پر عمل, سنتوں کا درد حاصل کرنے کے لیے آپ خاص طور پہ جو طلبہ آئے ہیں ایسا درد لے کے جاؤ فیضان مدینہ سے کہ بے قراری بڑھتی رہے. بس ہر وقت سنتوں کی خدمت, مسلک رضا کو گھر گھر پہنچانے کی فکر ہو جائے, پکڑ پکڑ کر لوگوں کو نمازی بنانے والے بن جائیں, علم دین پہنچانے والے بن جائیں. اور یہ جذبہ آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ملے گا. آپ خود بھی مدنی قافلوں میں سفر کریں اور اسلامی بھائیوں کو بھی سفر کروانے والے بن جائیں, انشاءاللہ ہم خود بھی نیک بن جائیں گے, دل کا میل دھلنا شروع ہو جائے گا اور انشاءاللہ یہ ہم دوسروں پر بھی یہ مدنی پیغام پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب نے جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے, اس پر عمل کرنے, اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب.
میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو جاتا مجھے سرکار نے کہا جانے نہ دیا.